أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان من، آج مئی 1981 کی پہلی تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ حامیم سجدہ کی آیت 33 سے ہو رہا ہے. 4:33 ذرا اونچا کر دیجیے. سابقہ آیت میں تو خصوصیت بتائی تھی مومنین کی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور ان کے اوپر تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم کے کھڑے ہو گئے تو ان کے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. وہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے رفیق ہیں، اور اس زندگی میں فی الحیات دنیا، اس کو یاد رکھیے گا، پہلے کہا ہے یہ، جو بعد میں یہ چیز کہی گئی ہے یہ آخرت کی زندگی کے متعلق نہیں ہے، بلکہ فی الحیات دنیا بھی یہ کیفیت ہے. اور اتنا ہی نہیں کہ یہ کوئی ایک ذہنی سی چیز ہے کہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. وزیر صاحب نے کہہ دیا کہ ہاں ہم سے تو ہوتا ہے اور دوسرے کو پتہ ہی نہ چلے کہ نزول ہوتا ہے یا نہیں، اور ہر ایک مطمئن ہو جائے اپنے ذہن میں، جو بھی اپنے آپ کو فریب دینا چاہے کہ ہاں صاحب ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. وہ تو قرآن ایسی کنکریٹ، ایسی محسوس چیز سامنے لاتا ہے کہ کوئی کسی دھوکے میں نہ رہے. ملائکہ کے نزول کے متعلق پہلی چیز جو کہی پھر حیات دنیا، اس کے بعد کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. حیات کی دنیاوی زندگی میں بھی جو کچھ تمہارا دل چاہے گا وہ ہوگا، جو مانگو گے وہ ملے گا. تو نزول ملائکہ کا ثبوت یہ ہوگا کہ یہ کیفیت ہو اس دنیا کی زندگی میں. اگر یہ کیفیت ہے تو پھر ہمارا ایمان ایمان ہے، استقامت استقامت ہے، ملائکہ کا نزول بھی ہوتا ہے، اور وہ جو وعدہ ہے خدا کا فی الحیات دنیا وہ پورا بھی ہو رہا ہے. اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو اوپر کی ساری چیزیں باطل ہو گئی تھی، کیونکہ یہ تو نتیجہ نکلنا اس چیز کا. جب یہ ہے کہ آپ کی حرارت سے پانی پھولے گا تو اگر وہ پانی نہیں پھول رہا تو پھر پیچھے مڑ کے دیکھنا ہوگا کہ آگ نہیں جل رہی، اس میں حرارت کیوں نہیں، لکڑی کچھ بھی ہے آگ نہیں جل رہی. یہ ہے وہ ثبوت جو قرآن پیش کرتا ہے، اور یہ محض ذہنی یا نظری یا اعتقادی نہیں ہے، یہ محسوسات کی دنیا کی چیزیں ہیں. یہ ملے گا تمہیں، جو مانگو گے ملے گا، جو چاہو گے ہوگا. اس دنیا میں یہ کیفیت اگر کسی جماعت کی ہوگی تو وہ ہوگی جو رب اللہ کے ایمان سے پوری اترے گی، جو استقامت پذیر ہوگی، جس سے نزول ملائکہ ہوگا، اور یہ ہوگی اس کی نشانی. اب اگلی آیت اس کے بعد آئی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے زیادہ حسین بات کس کی ہے، بہتر، عمدہ، متوازن، اعتدال پر، جو کون ہے یہ جس کے متعلق کہا کہ اس سے بہتر زیادہ حسین بات کسی کی نہیں ہو سکتی. من دعا الی اللہ، جو خدا کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ عمل صالحا، خود وہ اس خدا کے بتائے ہوئے پروگرام کے مطابق عمل کرتا ہے، وقالا، اور کہتا ہے اننی من المسلمین، میں مسلم ہوں. میں ابھی بتاتا ہوں میں نے کیوں زور دیا اس لفظ کے اوپر، کہنے لگا تھا مسلمان تو فوراً میں رک گیا ہوں، مسلم ہوں. تو احسن قول جو ہے، یعنی اس سے بہتر کچھ اور کوئی اور بات ہو نہیں سکتی. احسن کے معنی یہ کہ پرمیٹر ڈگری کے اندر ہو گیا. حسین ترین بات اعتدال کے، توازن کا دوست، بہترین بات کیا ہے؟ یہ تو پورا ایک کیسر اور نقشہ دے دیا کہ وہ پہلی چیز یہ کہ دعا الی اللہ، اب یہ دیکھیے کہ دعوت الاللہ ہے، خدا کی طرف دعوت ہے، تو خدا کی طرف دعوت کے کیا معنی ہے؟ یہ ہم خدا کی طرف آپ کو بلاتے ہیں، اگر تو وہ کہیں معصوم کہہ کر ہو کسی مقام پہ بیٹھا ہوا تو وہ تو ہوتا ہے، اس کی طرف بلا رہے ہیں، ہم آپ کو خدا کی طرف سے دعوت دے رہے ہیں، تو وہ خدا کا موجود ہے نا، جو فلاں جگہ ہے اور جو مقام ہے ان کا، تو اللہ تعالیٰ کے متعلق تو یہ نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے کہ جہاں تم ہو میں وہاں ہوں، میں تمہاری سہارا سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو جو ہم سے اتنا قریب ہے جہاں ہم ہیں وہاں وہ موجود ہے، اس کی طرف دعوت دینے کے معنی کیا ہے؟ جیسا کہ آپ میرا خیال آپ 20 سال سے سنتے آ رہے ہوں گے میرے درسوں میں، میں نے یہ عرض کیا ہے کہ قرآن کریم کی روح سے ہمارا اور خدا کا تعلق اس کے کتاب کی بناوٹی وجہ سے، یہی ہے تعلق خدا کا اور ہمارا، کوئی اور براہ راست تعلق نہیں ہے، خدا کو بلانا ہے تو جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کی روح، دعوت دینی ہے خدا کی طرف تو کتاب اللہ کی طرف دعوت کے معنی ہوں گے خدا کی طرف دعوت، خدا کی عطایت ہوگی تو اس کی کتاب کی عطایت ہوگی، خدا کی حکومت قائم کرنے کے معنی ہوں گے اس کی کتاب کو حکومت کا ضابطہ بنایا جائے، یہ ہوگی خدا کی حکومت، خدا کی حکمرانی کے معنی ہوں گے اس کی کتاب کے احکام کو عملا نافذ کرنا اور ان کی عطایت کرنا، خدا کی کتاب، اس کے سوا جو چیز بھی ہے وہ ذہنی اور اعتقادی ہے اور نظری ہے، ہر ایک اپنے اپنے طور پر کہہ سکتا ہے کہ ہاں صاحب میں بھی خدا کا مطیع فرما بردار ہوں، میں خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں خدا کی طرف جا رہا ہوں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ثبوت اس کا یہ ہے عملا، اسی لیے اس نے اس کتاب کو کہہ دیا، تمت بھی کہا، مکمل بھی ہے، غیر متبدل بھی ہے، معفوم بھی ہے، اب خدا کا اور ہمارا تعلق اس کی اس کتاب کے ذریعے سے ہے، تو جو خدا کی طرف بلاتا ہے دوسروں کو دعوت دیتا ہے، تو خدا کی طرف دعوت دینے کے معنی ہے خدا کی کتاب کی طرف دعوت دینا ہے، یہ بڑی ضروری چیز ہے جو میں کہہ رہا ہوں، بڑی بنیادی چیز ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ یہ دعوت دے، لیکن خود اس کی اپنی زندگی یہ ہو کہ اس کے مطابق وہ خود عمل پیرا بھی ہو، یہ کوئی مکینیکل چیز نہیں ہے، ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے سے ٹیپ چل گیا اور اسی طرح خدا کی آیتیں تلاوت کر دی گئیں اور اس کے بعد سمجھ لیا کہ یہ دعوت ہے، دعوت دینے والا جو ہے اس کی اپنی زندگی یہ ہو کہ وہ خدا کی اس کتاب کے مطابق عمل کر رہا ہے، دو شرطیں ہو گئیں، خدا کی طرف دعوت دے اپنی زندگی اس قسم کی ہو، اگلی چیز آپ غور کیجئے کہ اتنی اہم ہے کہ یہ جو تین بنیادی جز بنائے ہیں قرآن نے اصولی طور پر، تیسرا جز جو ہے وقال انني من المسلمين اور اپنے آپ کو صرف مسلم کہے، وہ اس کی بھی اہمیت اتنی ہی، ورنہ خدا کی طرف دعوت دینا اپنے آپ میں وہ اعمال صالحہ جو خدا کے احکام کے مطابق ہیں وہ کچھ کرنا تو یہ تو کافی تھا، یہ اس کی تاکید اتنی کیوں ساتھ کی جا رہی ہے؟ تو وہ تو یہ خدا علیم و خبیر کی کتاب ہے، اسے تو پتا ہے کہ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس لیے اس نے یہ سب سے پہلے پیش بندیاں خود کر رکھی ہیں کہ ایسے وقت میں پھر آپس میں جھگڑا نہ کوئی پڑے کہ نہیں صاحب یہ بات نہیں یہ نہیں ہے، اس نے ہر چیز خود واضح کر دی ہے، یہ تیسرا ٹکڑا کتنا اہم ہے آج اس کے متعلق پتا چل سکتا ہے، یہ کہے کہ انی من المسلمین، یہی نہیں کہ وہ خود یہ بات کہے اپنی طرف، اس نے کہا ہے ہوا سماکم المسلمین، یہ مسلم نام تمہارا ہم نے رکھا ہے، یہ خدا کا رکھا ہوا نام ہے، یہ ہے 22/78 ہوا سماکم المسلمین، اس نے مسلم نام رکھا ہے تمہارا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو شرط یہی ہے کہ وہ مسلم کہے اپنے آپ کو. تین شرطیں ہیں, خدا کی طرف دعوت دے, اپنی زندگی اس کے مطابق ہو, اور پھر مسلم کہے اپنے آپ کو. شاید آپ کچھ بور ہو رہے ہوں کہ میں یہ ایسی بدیہی بات کو اتنا تکرار و اصرار سے کیوں دہرائے چلا جا رہا ہوں. بڑی ضروری چیز ہے دہرانا, جو ہے ذرا غور کر کے دیکھیے گا کہ کوئی بھی اپنا تعارف مسلم سے کراتا ہے. آج پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسلم کا تو لفظ ہی نہیں رہا ہمارے ہاں, مسلمان کا لفظ آ گیا. یہ عربی زبان کا لفظ ہی نہیں ہے مسلمان. یہ جو فائدہ ہے عربی کا, مسلم تو ہے اس میں, وہ عربی قاعدے کے مطابق ہے. قرآن نے بھی کہا ہے کہ خدا نے یہ نام رکھا ہے, کہا کہ یہی تم نے اپنا نام کہنا, دوسرا نہ کہنا. یعنی عجیب چیز ہے یہ, تو وضاحت کو ملتا جلتا سا نظر آتا ہے. یہ عربی قاعدے کی روح سے یہ مسلمان لفظ بنتا ہی نہیں ہے عربی زبان میں. یہ عربی زبان کا ہی لفظ نہیں ہے, یہ فارسی کا لفظ ہے. جیسے سلاد کی جگہ نماز آپ نے لی, وہ عربی زبان کا ہی لفظ نہیں ہے. سوم کی جگہ روزہ کہہ دیا آپ نے, عربی زبان کا ہی لفظ نہیں ہے. تو یہ جو مسلمان ہے لفظ قرآن کا, تو ایک طرف رہا یہ عربی زبان کا ہی نہیں ہے. لیکن آگے چلیے, مسلم کو یوں کیا کہ مسلم کی جگہ آ گیا مسلمان. لیکن یہ تنہا مسلمان بھی کوئی وجہ تو سب کچھ ہے, کسی کی وجہ تعارف بھی ہے. کسی سے بھی آج پوچھئے یہاں پہلے کہ آپ کون ہوتے ہیں جی. آپ وہ اکیلا اگر کہ مسلمان تو اس کہتے ہو مسلمان تو ہوا, وہ کون تھے مسلمان؟ اب وہ مسلمان پہلے یہ شیعہ اور سنی ہوا, شیعہ مسلمان سنی مسلمان. آپ نے دیکھا یہ کتنا بنیادی ہے یہ بتانا کہ میں شیعہ ہوں یا سنی ہوں. یعنی پہلے اگر اس نے کہا ہے مسلم ہوں یا مسلمان ہی صحیح اس نے کہا ہے, تو اتنے سے تسلی نہیں ہوتی, اس کا صحیح تعارف نہیں ہوتا. اس کے بعد اس سے پوچھنا پڑتا ہے کہ کون سا مسلمان, اسے بتانا پڑتا ہے کون سا. تو وہاں تو صرف مسلمین کہا تھا, مسلم کہا تھا, یہ اب کون سا مسلم جو ہے یہ کیسے آ گیا, کہاں سے آ گیا؟ کون سا مسلم؟ سنی مسلمان یا مسلمان؟ سنیوں کی طرف جانے دیجیے, سنیوں کی طرف آ جائیے, ہم سب تو وہی ہیں. سنی مسلمان, چلو جی اتنا ہی صحیح. کون سا سنی مسلمان؟ اہل حدیث یا اہل فقہ؟ اور آگے بڑھو, سنی ہو اہل فقہ, اچھا اہل فقہ. ہنسی ہیں, شافعی ہیں, مالکی ہیں, حنبلی ہیں, کون سی فقہ کے قائل ہیں آپ؟ پاکستان میں ہیں, ہنسی فقہ کے ہیں جی. اچھا اچھا, الحمد للہ الحمد للہ. دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں؟ چلتے جائیے. آپ نے دیکھا ہے یہ بڑے بڑے گفتگو علماء اور حکماء یہ نام ہوتے ہیں, ان کے آگے وہ جو ایک لائن لگی ہوئی ہوتی ہے وہ ہوتی کیا ہے؟ اور میں تو ابھی شریعت کا سن ہوں, کرکٹ کی طرف آئیے نا, وہ بھی ساتھ ہوتا ہے. اچھا, کرکٹ کی طرف آئیے تو گزوں کی طرف آئیے. چشتی خاندان, نقش بندی, قادری آپ کے ہیں, سہروردی آپ کے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے. چشتی میں چشتی نظامی آتا ہے, چشتی قادری آتا ہے, یہ بھی کرا. اب یہ جتنے بڑے بڑے حضرت ہیں, حضرات ہیں, وہ حضرت تو ہمارے یہاں اور محاورہ ہوتا ہے, لیکن ہوتے تو حضرت ہی. ان کے ناموں کو دیکھیے آگے پیچھے. وہ جو اس نے کہا تھا نا کہ وہ کالا انی من المسلمین, وہ کہے کہ میں مسلم ہوں, یہ مسلم کو وہاں کہیں بھی نہیں لکھا ہوتا. وہاں ہوتا ہی ہے ایسا. حنفی, دیوبندی یا بریلوی, وہ چشتی, نظامی, سہروردی, قادری, لگا ہوا ہے یہاں سے وہاں تک, مسلم نہیں آتا اس میں کہیں. آپ دیکھ لیجیے کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہو. اب آپ نے غور فرمایا کہ یہ تقریب کیوں کی گئی؟ امت بوڑھی عموم گڑبڑ گئی. ایک نام اگر رکھا جاتا وہ مسلم, تو یہ امت واحدہ ہوتی, کسی اور تشخص کی ضرورت ہی نہ آپ کو ہوتی. اس میں اب یہ جتنے مختلف تشخص میں نے بتائے ہیں یہ مختلف فرقے ہیں. فرقے بندی کو قرآن فرق کہتا ہے بنفسِ شریف. آپ کے جو وائز حضرات, خطیب حضرات, ائمہ حضرات اتنے اتنے لمبے چوڑے خطبے دیتے ہوں گے, قرآن بھی پڑھتے ہوں گے, یہ آیتیں جس میں کہا گیا ہے کہ فرقہ بندی صرف ہے یہ کبھی نہیں آپ کے سامنے لائیں گے. بہت تنگ کیا انہیں, چلیے اسلام میں یہ آیتیں لا کر کہ یہ صرف ہے, صرف ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, فرقہ بندی صرف ہے, ہم تو فرقے نہیں ہیں, مکاتب فکر ہیں, کیا بات ہے. ہر کیا ہریجن نے اپنا نام عبداللہ رکھ لیا تو بس کام ہو گیا, مکاتب فکر ہیں, فطری بات ہے سر. اور کیفیت یہ ہے اس فطری کی, یہ دیکھنا ہو کیا بتاؤں میں. اس شام کے وقت انارکلی میں دیکھیے آپ, وہیں کسی سنیما میں یا وہاں باہر کی مال روڈ سے ریجل کی طرف سے جانے والے جو ہوں, بھیڑ لگی ہوئی ہو, ہیں تو یہ سارے مسلمان یہاں ہیں جتنے بس میں ہیں, وہاں کوئی پہچان آپ کو اس کی فرقے کی نہیں ہوگی, یہ سنی ہے, یہ شیعہ ہے, یہ دیوبندی ہے, یہ وہابی ہے, یہ بریلوی ہے. یعنی وہ جسے یہ لوگ کفر و الحاد کہتے ہیں, کس کو فضول کہتے ہیں, اس میں تو یہ سارے کے سارے ایک امت واحدہ کی شکل میں جا رہے ہوتے ہیں. اور اگر وہیں نماز مغرب کی اذان ہو جائے تو اسی وقت آپ کو پتا چل جائے گا یہ اس مسجد کو جا رہا ہے, یہ اس مسجد کو جا رہا ہے, یہ وہابیوں کے یہاں جا رہا ہے, یہ حدیث کے یہاں جا رہا ہے, یہ دیوبندیوں کے یہاں جا رہا ہے, نظر آ جائیں گے آپ کو الگ الگ. یعنی یہ جو مذہب خدا کی طرف بلانا ہے جسے آپ اذان کہتے ہیں, اس بلانے میں معلوم ہوا آپ کو کہ یہ ایک امت واحدہ نہیں ہے, اتنی گروہ بندیاں ہیں. معاف رکھیے یہ کھیل تماشا یا کس کو فضول, اس میں تو یہ بہار آ رہے کچھ بھی ہو, ایک گروہ ایک جماعت کی حیثیت رکھتے ہیں. لیکن جہی مذہب کے ساتھ نسبت آئی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کتنے ناموں میں یہ بٹ گیا, یہ تو مذہب کی حیثیت سے ہی بٹ گیا. سیاسی حیثیت سے جتنے بھی ممالک آپ کے مسلمانوں سے ہیں, ہر ملک کے ساتھ نسبت ہے. سعودی عربیہ کا عرب آ رہا سر, یہ ایرانی آ رہے ہیں, یہ مصری ہیں جی, یہ شامی ہیں, یہ عراقی ہیں, یہ یعنی مسلم ان میں بھی کہیں ہو, یہ جغرافیائی وطنیت کے اعتبار سے شناخت ہوتی ہے. آپ نے اب غور فرمایا کہ یہ کتنی اہمیت تھی جہاں خدا تعالیٰ نے کہا خدا کی طرف دعوت دینا, خود اس پہ عمل کرنا, اور صرف یہ کہنا کہ میں مسلم ہوں. صرف اتنی وجہ شناخت اگر ہو جائے تو یہ امت امت واحدہ بن جائے. یہاں کچھ توقع کی جا سکتی تھی کہ ایک ایسی مملکت وجود میں آئی ہے جو بہرحال ایک اسلامی یا قرآنی مملکت بننے کے لیے یہ ہوا. یہاں صورت یہ ہے کہ اب جو کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ چیز اب رکھی گئی ہے کہ پرسنل لا, ہر فرقہ اپنی فقہ کے مطابق پرسنل لا کی تعبیر کر سکتا ہے. تو جو فرقوں کا وجود جو ہے آئینی طور پہ آپ کے ہاں مسلم, آپ خالص مسلم کہہ کے کسی قانون پہ عمل ہی نہیں کر سکتے, وہ عمل ہوگا کسی نہ کسی فرقے کی فقہ کے مطابق. اور جو خالص مسلم ہے ان فرقوں کی فقہ کو نہیں مانتا, اس کے متعلق سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اس کو کیا کہیں, یہ تو ساڈے کو ہے ہی نہیں. میرا خیال ہے سر یہ اسلام شائع ہو گیا کیسا. ایک چیز اس میں یہ ہے کہ ماہرین قانون ذرا یہ بتائیں کہ اس میں تو یہ ہے کہ ہر فرقہ اپنے اپنے فرقے کی فقہ کے مطابق پرسنل لا کی تعبیر کرے, اور اگر کوئی معاف رکھیے میں دیشن میں کہتا ہوں بدبخت جو کہہ دے کہ میں کسی فرقے سے متعلق نہیں ہوں, میں تو صرف مسلم ہوں, وہ اس میں قانون کے تابع بات مشکل بن گئی کہ اس سے متعلق کیا کریں. یعنی آج مسلم ہونا آج کو آپ دیش میں کہاں پہنچ رہے ہیں, کوئی قانون ہی نہیں جس کے مطابق, شریعت کا قانون آپ کے مطابق نہیں, اور قانون ملک کا بھی یہی ہے کہ ہر فرقہ اپنی اپنی فضا کے مطابق تعبیر کرے. جو کسی فرقے سے متعلق نہیں ہے, اس کے لیے کوئی تعلیم نہیں ہے. اور فرمایا اس کی اہمیت خدا کی طرف دعوت وہی دے سکتا ہے جو ان فرقوں کی نسبتوں سے اونچا ہو کر صرف مسلم کہے اپنے آپ کو, اور جو بھی کہے گا کہ میں خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں, خدا کی طرف نہیں ہوگی, اپنے فرقے کی طرف دعوت ہوگی, فرقے کے بانی کی طرف دعوت ہوگی, فرقے کی فکا کی طرف دعوت ہوگی, خدا کی طرف دعوت نہیں ہوگی. اب کڑیاں مل گئیں لا الہ الا اللہ, اب اس کے بعد اس کا عمل پانی ہے. ان کو تو چھوڑ دیجئے جو آج مذہب سے بیگانہ ہو رہے ہیں, متنفر ہو رہے ہیں, یہ مذہب پرستوں کو لے لیجئے. یہ عمل صالح جو قرآن نے یہ کہا تھا, یہ تو مسلم کا تھا نا, یہ معاف رکھیے گا آیت میں چلتے لگے, جسے آپ شریعت کے لیے سے اعمال کہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ کام اور اعمال میں بڑا فرق ہوتا ہے. اس کے کام اچھے ہیں, اچھے کام کرتا ہے, مذہب والوں کو اس سے تسلی نہیں ہوتی. اس کے اعمال اچھے ہیں, اس سے ہوتی ہے. تو پھر اعمال کیا ہوتے ہیں؟ وہ نماز روزہ جسے آپ کہتے ہیں, ایسے کہا سب سے بڑی اہمیت چلیے نماز کو, ٹھیک ہے. لیکن وہی نماز نماز کہلائے گی جو اس فرقے کے مطابق نماز ہوگی. خدا کی طرف دعوت دینے والوں کی نماز تو ایک ہونی چاہیے. نہیں, یہ تو دعوت اللہ ہے, اذان دیتے ہو. ہر فرقے کی مسجد کی اذان, اس کے مطابق اگر آپ نے نماز پڑھی تو وہ تو پھر نماز ہوئی خدا کی. تو گویا جتنے فرقے الگ الگ یہ کچھ کر رہے ہیں, وہ اپنے فرقے کی نماز تو پڑھ رہے ہیں, پوچھو کہ خدا کی نماز کون سی ہے اس میں سے؟ وہاں تو دعوت اللہ ہے, لا الہ الا اللہ. جو شریعت پرست بھی آپ کے یہاں ہوں گے, شریعت کی پابندی بھی کرنا چاہیں گے, ان کی تو ان کے لیے بھی دعوت الہ الا اللہ نہیں ہوگی. یہ دعوت ہوگی وہ خاص فرقے, اس خاص فرقے کی فکا, اس کے اعمال کی طرف. دعوت الہ الا اللہ بھی گئی تو دعوی الہ الا اللہ ختم ہوگی. اگر انی من المسلمین نہیں کہتا وہ, تو دعوت اللہ تو نہیں رہی. اور فرمایا کہ بات وضاحت جو بڑی معمولی سے نظر آتی تھی, یہ وضاحت وہ کتنی گہری بات نکلی. پتہ چلا کہ کتنی اہمیت ہے ایک ایک لفظ کی جو قرآن کہا جاتا ہے. کہنے کو پڑھنے کو بڑی آسان بات تھی کہ اللہ کی طرف دعوت دے, عمل صالح کرے اور کہنا مسلم ہوں, چلو آگے. لیکن جہاں کھڑا ہونے کے بعد سمجھ میں بات آئی کہ وہ کیا کیا گیا ہے, تو دعوت لگنا تو ہو ہی نہیں سکتی اگر وہ کسی فرقے کی دعوت ہے. وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا اگر وہ الگ الگ فرقوں کی تفصیل کے مطابق عمل ہے. تو خدا کے احکام اس کے مطابق تو عمل ایک ہی ہوگا. وہ تو خدا کے احکام کے متعلق تو کیفیت اس کی ہے کہ لا یشرکوا فی حکمہ احدا, یہ ہے 18:26. خدا اپنے حکم میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا. کہ جائے کہ خدا کے احکام کی بجائے انسانوں کے احکام و قوانین جو ہے ان کو اسلام قرار دے دیا جائے. شاید یہ آپ کہیں بار بار آتا ہے, لیکن آج کل کیونکہ یہی مسئلہ زیادہ سامنے آ گیا ہوا ہے. یہ رجم کی سزا جو کہتے ہیں, پتھر مار کے مار دینے کی سزا جو ہے, اس قدر اس کے وہ جو ایک فیصلہ دے دیا ہے وفاقی شریعت کے بینچ میں کہ یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے, اس کے خلاف ہے, قرآن کے خلاف ہے. سارے ملک میں طوفان مچا ہوا ہے, ان ججوں کو ہی ہٹا دے, یہ ایسا فیصلہ دیتے ہیں. یہ جتنی باتیں اس کے اوپر ہو رہی ہیں ہمارے مذہبی فرقوں کی طرف سے, مذہبیت پرست یہاں فرقے نہیں, یعنی وہ سارے اکٹھے ہیں اس کے اوپر, بحث آپ کوئی اخبار ان کا اٹھا کے دیکھیے چلتی یہی سے ہے. تو ٹھیک ہے یہ بات کہ قرآن کریم میں دست شریف تو اس کا حکم نہیں ہے رجم کا, یعنی مانا جاتا کیونکہ وہاں لکھا ہوتا ہے نا کہ قرآن اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے یا اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. تو قرآن کے درمیان میں مجبور ہو کے لانا پڑتا ہے تو یہ ابتدا ہوتی ہے, اس لیے تو ہے نہیں قرآن میں. تو وہ تو کہتے ہیں کہ قرآن میں تو وہ نقشے شریف ہیں, لیکن اسلام صرف قرآن ہی کا تو مان نہیں ہے نا. جی ہاں, اور ساتھ وہ کہتا ہے لال اس لیے تو پھر حکم ہوا ہے, تو کہتا ہے اس کے ساتھ کوئی وقت نہیں ملایا جا سکتا. تو اس میں نہیں ہے وہ نہ ہوا کرے, اسلام آگے چلتا ہے. آپ کوئی سا اخبار ان کا اٹھا کے دیکھیے گا کسی کا وہ مضمون ہو, میری تو یہ مصیبت ہے کہ مجھے یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ قرآن میں تو یہ چیز ٹھیک ہے, سمجھتے ٹھیک نہیں ہے. لیکن معدسین کو کہا آئندہ اجماع سکوتی اختیار پوری امت کا اجماع, وہ سارے کا سارا اس سے دلالت کرتا ہے کہ حکم خدا بندی یہی ہے, قرآن میں تو نہیں ہے. تو کہتا ہے خدا اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. یہاں شریک کا سوال نہیں ہوا, یہاں تو ہوا کہ خدا سے تو الگ ہی کر دیا کہ اس میں تو نہیں, لیکن یہ سارے جتنے ہیں سارے کا پورا ہے. عزیزان من, بہرحال پتہ نہیں اتفاقات ہیں, بات کہنے کا موقع ملے یا نہ ملے. میں نے جو کچھ بھی قرآن کریم سے بصیرت حاصل کی اور یہ تو ایسی بنسبت فری قرآن میں یہ چیز ہے کہ فرقوں کا وجود اور اسلام جو متضاد باتیں یہ اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی. اسلام امت واحدہ کا نام, ایک ملت ایک امت ایک طریقہ. جو ہی اس میں تفرقہ آیا, قرآن مجید میں یہ چیز ہے کہ بلا تصوری ملل مشرقین, تو وہ صرف ہو گیا. تو ابھی میں نے بتایا ہے یہ صرف کیسے ہو گیا, خدا کے ساتھ ان کو ملایا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو اس نے اپنے دین میں اسلام میں صرف کو پیدا کریں تمہیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے, یعنی رسول سے بھی واسطہ نہ رہا خدا سے بھی واسطہ نہ رہا, فرقہ موجود ہے. اور یہاں فرقے کے بغیر کسی قسم کا شناخت بھی نہیں کرائی جاتی ہے. جن چیزوں کا نام آپ اسلامی احکام رکھے ہوئے ہیں یہ خدا کے احکام نہیں ہیں, یہ خارج از قرآن ہیں. جو احکام ہیں فقہ کے احکام ہیں, روایات کے احکام ہیں, تاریخ کے احکام ہیں, قرآن کے نہیں. تو اب جو فرقوں کی موجودگی میں اسلام آ سکتا ہے, کون سا اسلام آپ لائیں گے, کوئی سا مسئلہ کوئی سا حکم کوئی سا قانون آپ لیں گے تو اسے کسی فرقہ کی فقہ کے مطابق ہونا ضروری ہو جائے گا, وہ تو اس کے مطابق ہو جائے گا. وہاں تو دوسری فقہ والے اس کو غیر اسلامی قرار دے دیں گے کہ جائے کہ اسے پوری امت کے لیے آپ اسلامی قرار دیں. جسے آپ اس وقت خالص اسلامی حکم یہ کچھ کہنا چاہیں وہ کہیں نہیں ہے. اگر تو ہر فرقے والا اپنے یہاں کسی کا اور آسام کو اسلامی کہتا ہے, ہر ایک کہتا ہے تو مختلف اسلامی ہو گئے نا. غور فرمائیے, قرآن نے تو ایک امت بتائی تھی کا جالنا کو امت ان کا سکن, ایک امت ایک تھا ایک رابطہ ہزار ان کے ماننے والے مسلم. یہاں آئی بات ہے مسلم کس کو کہا جاتا ہے, گامے خداوندی کے سامنے سر تسلیم کرنے والا وہ یہ کہے اپنے آپ سے. امت واحدہ اور اسلام دونوں لازم و ملزوم. فرقہ بندی آئے گی تو اسلام اور خدا نہیں رہے گا, ہوتی فرقے فرقوں کی فقہ فرقوں کے احکام فرقوں کے بانی شخصیتیں یہ آ جائیں گے. یہی حقیقت تھی جسے پرانی بصیرت والے اقبال نے کہا تھا کہ کھویا گیا جو مطلب افساد و دو ملت میں. افساد و ملت اس لیے کہ وہ کہتے ہیں 72 فرقے ہوں گے, ایک روایت میں ہے میری امت کے 72 فرقے ہوں گے, 73 ہوں گے ان میں سے ایک فرقہ تو نازی ہوگا اور 72 جو ہیں یہ جہنمی ہوں گے. میں اس کے لیے بھی آنا چاہتا ہوں کہ جو افساد و دو ملت جو کہا ہے نا وہ اس اعتبار سے 72 اس کے معنی ہوئے. کھویا گیا جو مطلب, کھویا گیا جو مطلب افساد و دو ملت میں, سمجھے گا نا تو جب تک بے رنگ نہ ہو ادراک. ان میں سے ہر ایک کو اپنے ذہن سے الگ کرنا پڑے گا, کیونکہ بجک وقت دو چیزیں تو نہیں لکھی جاتی. بچہ سلیٹ پہ نہیں لکھ سکتا دو باتیں, دوسرا سوال لکھنا ہوتا تو پہلے تو مٹاتا ہے. اسی لیے اسلام لانے سے پہلے کہا ہوا میں یک شروع دکھتا ہوں تو وہ یوں من باللہ, اللہ پر ایمان لانے سے پہلے تمہیں ہر غیر خدا بندی چیز سے انکار کرنا ہوگا. یہ ادراک کی بے رنگی کے معنی یہ ہوئے, بہت عجیب لفظ استعمال کر جاتا ہے, بے رنگ بالکل دھو دینا ہوگا. کوئی ایک اس میں سے تو کوئی ایک بھی باقی رکھیں گے تو فرقہ ہوگا, اسلام تو نہیں ہوگا. اب آپ نے غور فرمایا کہ جسے کہتے ہیں اسلامی نظام لانا, اسلامی حکومت قائم کرنا یا اسلامی آغام حاصل کرنا, وہ کتنا مشکل ہے. ان لوگ اگر فرقوں میں بیٹھے رہیں گے تو وہ آپ وہ شاید اسلام کہلائے گی ان فرقوں کی تخلیقات تنظیمات کے بالا اور بلند, اسے مانے گا کون؟ جہاں بھی آیا اسلام عزیز علمان, جب بھی آیا, جس ملک جس قوم میں بھی آئے گا, وہاں آئے گا جہاں فرقے نہیں ہوں گے. اقبال نے جو تصور کیا تھا پاکستان کا, اس کی بنیاد میں یہ بھی تھی کہ وہ ایسا خطہ زمین ہم حاصل کریں گے جہاں پہلے سے کوئی قانون نافذ نہیں ہوگا. تو قانون پہلے پہل ہم خود بنائیں گے, اور قانون کی بنیاد ہوگی جو انہوں نے کہا تھا حضرت عمر کا قول, حسبنا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کافی ہوگی. تو نئے سرے سے وہاں کتاب اللہ کے احکام کو نافذ کریں گے. اس طرح سے وہ مملکت بھی اسلامی ہوگی, وہ نظام اور ضابطہ قوانین بھی اسلامی ہوگا کتاب اللہ کے مطابق. انہوں نے یہ تصور دیا تھا اس پاکستان کا. بہرحال جو حالات بھی ہیں ہمارے وہ یہ دے دیجیے ان کو, یہ تھا تصور ان کے لیے کہ یہاں نئے سرے سے پہلی دفعہ ایک قانون جو ہم مرتب کریں گے وہ کتاب اللہ کا قانون ہوگا, اور اسے یہاں نافذ کر کے پھر باقی دنیا کے مسلمانوں کو دکھا دیا جائے گا کہ یہ نقشہ ہوتا ہے اسلامی نظام اور اسلامی مملکت. بارہ جیسا عام الفاظ میں کہتے ہیں کہ ابھی تک ہمارا مقدر سیدھا نہیں ہو سکا, یہ لفظ ہے یہ کہا جاتا ہے. مقدر کیا ہوتا ہے؟ اپنے ہاتھوں کی کرتوت ہوتی ہے, اور کیا ہوتا ہے؟ جتنی شدت سے یہاں جڑے اب بجی ہیں فرقہ بندی کی, ہندوستان کی ہماری وہ پھر پٹیشن میں کہتا ہوں غیر اسلامی زندگی میں یہ چیز نہیں تھی. تو قرآن کی روح سے تو یہ تین چیزیں ضروری ہیں. احسن قول صرف اس کا ہے جو خدا کی طرف دعوت دے, خالص دعوت اللہ, قرآن کی طرف, اس کی کتاب کی طرف, صرف اس کی کتاب کی طرف. لازم شریف کو تین حکم ہوئی احباب, اس کے حکم کے ساتھ کسی اور کا بھی حکم لگا دیا جائے گا تو صرف ہو جائے گا. تو دائین لگتا جو ہے وہ ہوگا جو خالص قرآن کی طرف دعوت دے گا. پھر اس کے بعد شرط یہی ہے کہ اپنی زندگی بھی اس کے مطابق کی, اور اگلی بات یہ ہے کہ کسی قسم کا تفرقہ نہ ہو, اور کوئی وجہ شناخت اس کی نہ ہو سوائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو مسلم کر سکے, اس سے آگے کوئی نسبت نہیں. نہ تو یہ ہندی وہ خراسانی جو اس نے کہا تھا, نہ تو یہ نسبتیں ہیں. وطنیت کی بنا پر قومیت کا تشخص یکسر غیر اسلامی ہے. ادھر تو مذہب کی بنا پہ آ کر کے کہتے ہیں نا, وہ بہرحال مذہب کا کے مذہب کے جو پرسنل لاز وغیرہ ہیں وہاں تک ہی وہ بات رہتی ہے. سیاسی طور پر الگ الگ نہیں مسلمان ہوتے, لیکن جب آپ وطن یا نسل یا زبان یا ملک کی بنیاد پر الگ قومیں بناتے ہیں تو یہ قومیں بھی آپ دیکھیے گا کہ صرف مسلم کے اعتبار سے نہیں بتانی جاتی, ساتھ اس کو بتانا پڑتا ہے. ساتھ کیا بتانا پڑتا ہے, مسلم مسلم جاتے ہی نہیں ہیں. مسلمانوں کی مملکت ہے, یہی جو میں نے ابھی کیا ہے, ایران ہے, عراق ہے, پاکستان ہے, افغانستان ہے, اس اعتبار سے بچانے جاتی. سیاسی طور پہ کیفیت یہ ہماری تھی کہ جغرافیائی وجود کے اندر بسنے والا مسلم جو تھا یا مسلمان آپ جسے آپ کہتے ہیں وہ بھی الگ الگ ہو گیا. ایک ہی جغرافیائی وجود کے اندر بسنے والا جو مسلمان ہے پاکستانی مسلمان فرقوں کے اعتبار سے الگ الگ ہو گیا. اسلام کہاں آئے گا تھے؟ سب سے بڑی مصیبت پیدا ہوتی ہے میرے یہاں سے کتنی آتی رہتی ہیں لوگوں کی, جب یہ اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے اب ہماری جماعتیں نکلی ہیں تو وہ غیر مسلم بہرحال مسلمان ہو جاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان تو ہوا, بہرحال جس مولوی صاحب نے مسلمان مجھے کیا تھا انہوں نے مجھے بتایا کہ نماز یوں پڑھی جاتی ہے, روزہ یوں رکھا جاتا ہے, تو میں اس طرح سے نماز پڑھتا ہوں تو وہ دوسری مسجد کے مولوی صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں تیری نماز ہی نہیں ہوئی, تو تو کافر ہوا. یعنی کفر چھوڑ کے میں نے اسلام قبول کیا اور اس اسلام میں میرے متعلق یہ کچھ کہا جا رہا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر مسلمان کس طرح سے نہ ہوں. یعنی اگر اسے کہے جائے کہ یہ فرقہ نہیں اس میں چلے جائیے تو وہاں بھی وہی بات ہوگی, اور کہاں آپ بھیجیں گے اس کو عظیم خان مان ہے تو گوشہ ایسا جہاں پہنچنے کے بعد وہ یہ کہے کہ ہاں سب میری نسبت کی فکرتے کہ نہیں یہ ہے اسلام والی بات ساری دنیا میں کہیں. تو یہی نہیں قرآن نے کہہ دیا کہ پالا من المسلم سب ساتھ لگا دی دعوت اللہ کے ساتھ, آؤ نکالو ایسے لوگوں کو باہر سے جو یہ دعوت اللہ دیں کہ صرف خالص خدا کی طرف دعوت, کتاب اللہ کی طرف دعوت. یہ دعوت دے تو یہ سارے جتنے بھی اور ہیں یہ اس کو کافر قرار دیں. میرا جرم یہی تھا. باقیوں کے متعلق تو یہ ہوتا ہے کہ ایک فرقے والے کا کفر کا فتویٰ دوسرے فرقے والے دیتے ہیں, بہرحال اس کا فرقہ تو نہیں دیتا نا, کیونکہ میرا تعلق کسی فرقے سے نہیں تھا. سارے جتنے بھی فرقے ہیں ان تمام کو علماء, 1000 علماء کرام کا فتویٰ, یہ ایک منفرد حیثیت ہے میری آزادی ہو جائے. میں کہوں کہ لاؤ کوئی ایسا ناظم نامہ جس سے ہر فرقے کے علماء کرام کے 1000 ٹھیک ہے, جو فرقے کسی میں نہ ہو اس کے ناظم نامے کے اوپر ایک قسم کے دستخط ہونے چاہیے, ورنہ ان میں سے کوئی بھی ہو اپنا فرقہ تو بجا ہوا ہوگا نا. آج جس کا کوئی فرقہ نہیں جو صرف دعوت اللہ دیتا ہے وہ ان میں سے ہر ایک کے نزدیک چاہیے. چلیے وہ جو نو مسلم آیا ہے آپ کے یہاں اسلام راہ کا, جو وہ مجھ سے پوچھتا ہے میں کیا جواب دوں کہ کن کے ساتھ جا کے ملو, کن کے ساتھ جا کے جو کچھ کرو تو پھر تم اسلام والے ہو گے, کسی کے ساتھ بھی ہو جائے گا دوسرے کہیں گے بالکل. جیوان من بات تو صرف 3 لفظوں کی تھی, لیکن ان 3 لفظوں میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ خدا قدیر و عظیم نے کس طرح سے ہمارا نقشہ منصف فری فارم لگا کے رکھا. جو یہ نہیں کہہ سکتا انی من المسلمین وہ دعوت اللہ نہیں دیتا. تو آج تو میں نے عرض کیا ہے کہ دعوت اللہ دینے کا نتیجہ ہمارے سامنے, فرد کی حیثیت سے میں اپنے آپ کو نہیں کہتا, کوئی بھی یہ چیز کہے ان کو تو کسی فرقے سے بھی نہیں ہونا, مسلمان نہیں ہے کہا اس کو سامنے رکھو اور اس کے بعد ولا تستبل حسنت ولا سیئہ. یاد رکھو دو متضاد اصطلاحیں ہیں قرآن کی, حسنات اور سیئات, حسنہ اور سیئہ. ہمارے ہاں عام طور پہ ترجمے جو کیے جاتے ہیں تو ایک لفظ لے آیا جاتا ہے برائی اور بھلائی. اسے آپ لے لیجیے برائی اور بھلائی کو, پھر سوچیے بھلائی کیسے کہتے ہیں برائی کیا ہوتی ہے. نماز تو آپ پڑھیں گے روزہ رکھیں گے, بھلائی اگر یہیں تک لاتی ہے دوسرا فرقہ کہے گا ہوئی نہیں نماز تمہاری تو بھلائی تو تم سے ہوئی نہیں. یونیورسل ایتھکس کے اندر دیں گے اس کے ماتحت آ جائیں گے تو بھلائیاں کیا ہوں گی. وہ ہندو تھا ہمارے ہاں جہاں, وہ صبح اٹھ کے وہ آتے کی پوتلی اس کے پاس ہوتی تھی, آپ کاٹے ہیں تو کون بھی نکلنی ہے اس میں سے جو کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں وہ اس میں آتا اتنا اتنا ڈال دیا کرتا تھا. چڑیوں کے لیے چوگا رکھا کرتا تھا, گائے بھینس کے لیے نمک کے ڈلے رکھا کرتا تھا, گھوڑوں کے پیاؤ کے الگ الگ رکھیں گے. ہر مذہب والے کے یہاں برائی اور بھلائی کا اپنے اپنے معیار ہوں گے, ہر قوم کے یہاں اپنے اپنے معیار ہوں گے, دنیا کے ہر قانون میں الگ الگ چیز ہوگی. کم از کم مسلمانوں کے ہاں تو ایک چیز ایک معیار ہونا چاہیے نا کہ یہ بھلائی ہے اور یہ برائی ہے. یہاں بھی آپ آئیں گے تو حرام حلال کے مسئلے کے اندر فرشتے مختلف ملیں گے آپ کو فکروں میں, یہ کیا چیز ہے, کون سا معیار ہے, اسٹینڈرڈ کون سا ہے, سوسائٹی کون سی ہے. قرآن نے کہا المعروف اور المنکر دو اس طرح ہیں, جسے خدا کی کتاب خیر یا بھلائی کہتی ہے وہ خیر اور بھلائی ہے, جسے وہ شر اور برائی کہتی ہے وہ شر اور برائی. پھر وہیں آ گئے, اسی لیے اس نے المعروف اور المنکر دو لفظ استعمال کیا. ریکگنائزڈ بائی قرآن, جس کو ترجمہ یہ اس کا ہونا چاہیے, معروف کے تو معنی ہیں تو حسنات تو وہ ہیں. اتنا خوبصورت لفظ قرآن لایا ہے اس کے لیے, یعنی وہ کام جن سے انسان کی اپنی ذات بھی حسین ہو جائے اور معاشرہ بھی حسین ہو جائے اور کائنات کا حسن بھی نکھر آئے. وہ تو اچھے عمل کے لیے لفظ حسن عمل استعمال کرتا ہے. حسن ہے اصل کیا ہے, حسن کے معنی ہوتا ہے صحیح توازن کسی چیز کا قائم ہو جانا. اس سے ذرا آگے یہ آیت آئے گی جو اس کی وضاحت کرے گی جو میں نے صحیح توازن یا صحیح پرپورشن کہا. زندگی کے لیے قوت کی بھی بڑی ضرورت ہے, بشرطے کہ وہ ایک خاص حد کے اندر رکھی جائے, توازن نہ بگڑنا پائے اس کا. انتساری بھی اچھی چیز ہے, بشرطے کہ وہ بے حیائی اور بے حمیتی کی طرف نہ لے جائے انسان کو, ایک حد ہوتی ہے, اسے توازن کہتے ہیں. میں اگلی آیت میں اس کے متعلق عرض کروں گا. حسنات قرآن نے کہا, حسیہ کے معنی ہوتا ہے جس کا یہ حسن بگڑ جائے, توازن بگڑ جائے, بگاڑ پیدا ہو جائے. کہا یہ دو برابر برابر نہیں ہو سکتی, لاتستوی ایک جیسی نہیں ہو سکتی, تو متعین کرنا پڑے گا آپ کو کہ حسنات کیا ہیں اور سیئات کیا ہیں, اور اس کے لیے پھر میزان اور معیار جو ہے وہی خدا کی کتاب ہے المعروف, جسے یہ ریکگنائز کرتی ہے خیر کی حیثیت سے وہ خیر ہے وہی گڈ ہے, جسے یہ مقرر کرتی ہے وہ شر ہے وہ ایون ہے. اب کہاں کے معاشرے میں سیاد پیدا ہو جائیں گی, خرابیاں پیدا ہو جائیں گی, جرائم عام ہو جائیں گے, عیوب عام ہو جائیں گے, افراد میں بھی برائیاں پیدا ہو جائیں گی. کیا طریقہ ہے ان کے دور کرنے کا؟ یہی گاؤں کے وہ سب کچھ کہے گا کہ ٹھیک ہے سر, ڈنڈے کے زور سے یہ دور کی جا سکتی ہے. صاحب اتنا سا ڈنڈا استعمال کیا نہیں دور ہوئی, چورا ڈنڈا استعمال کیا پڑتا ہے, اور زیادہ شدت سے اور زیادہ قوت سے. کوئی دوسرا طریق ذہن میں نہیں آتا. وہ کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن, برائیوں کو بھلائیوں کے ذریعے سے دور کرو. کیا بات ہے, معاشرے کا حسن بگڑ گیا ہے, حسن قائم کرنے والا جو نقشہ اور جو انداز اور عمال ہے نا وہ زیادہ اور کر دو. دوسرے مقام پہ ان الحسنات یذھبن السیئات 11:14. یاد رکھو سیئات کو اگر کسی معاشرے سے برائیوں کو دور کرنا ہے تم نے, اس معاشرے میں بھلائیوں کو زیادہ سے زیادہ عام کر کے چلے جاتے. خراب کام ہے تو منشا دس کام زیادہ سے زیادہ کرتے چلیں گے. یہ ہے اس کا علاج. قوت تو کہیں آخر میں جا کے ان کے لیے آتی ہے جو انکریڈیبل جن کو کہتے ہیں نا نفسیاتی طور سے سائیکولوجیکل کچھ ذہنیتیں ایسی نکلتی ہیں کہ جو صرف خوف کے ذریعے سے ہی رکتی ہیں, بڑی مستفیات میں وہ ہوتی ہیں, آخری مرحلہ وہ ہوتا ہے جنہیں آپ قانون کہتے ہیں یا احکام یا سزائے کہتے ہیں. خود قرآن نے آخری دور میں جا کے بھی احکام کہیں آئے. پورا دور 23 سال کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آپ نے منایا ہے وہ یہی تھا. یہ آپ کو حسنات سے دور کرنے کے بعد کہیں اس پورے دور میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ اس قسم کے تشدد آمیز طریقوں سے یا اس قسم کے قوانین کے بندے کے ذریعے سے کسی نے شراب چھڑائی ہو یا گناہ چھڑایا ہو یا یہ کچھ کیا ہو. معاشرے میں اس قدر زیادہ سے زیادہ حسن کارانہ انداز سے زیادہ بھلائیوں کے کام, من فرد بس کام, لوگوں کی تکالیف دور کرنے کے کام, پریشانیاں دور کرنے کے اتنے زیادہ عام کرتے چلے گئے کہ ان کی وجہ سے جو جرائم ہوتے تھے معاشرے میں وہ خود بخود ختم ہو گئے. منہ کا چوری اگر کرتا ہے تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ قید خانے میں بھیج دیا جائے, اس کو روٹی دے دی. قانون یا سزا وہاں آئے گی کہ جس کو روٹی دے دی جائے اس کے باوجود وہ چوری کرے. بڑا ایک عجیب نقطہ ہے اس میں. قریش کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے وہاں ہے جی 106 آئے. سب سے پہلی دعوت تو قریشی کے متعلق اور فرمائیے کہ اس وقت وہ دعوت کو دے رہا ہے. لہی علاق قریش علاق ہی محنت اچھتا ہے وقت بہائی قریش کو یہ پوزیشن یہ ہے, ان کا مقام یہ ہے کہ ان کے قافلے سردی اور گردی چلتے رہتے ہیں. اربوں میں عام قافلے ڈوب لیے جاتے تھے عام. قریش چونکہ یہ کعبے کے متولی تھے اس اعتبار سے ان کی رسپیکٹ اتنی تھی, احترام اتنا تھا کہ یہ قبائل ان کے قافلوں کو ان کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے کہ یہ کعبے کے متولی ہیں. سردی گرمی ان کے قافلے چلتے رہتے تھے. اس اعتبار سے ان کی تجارت کو بڑا فروغ حاصل تھا بڑے متمول سے, اور اسی وجہ سے ان کو امن بھی نصیب تھا. غور کیجیے بات کیا کہہ رہا ہے قرآن, تو یہ کیفیت ان کی ہم نے پیدا کی کہ رزق کی طرف سے بھی اطمینان ہے, ان کو خوف بھی نہیں ہے, انہیں مطمئن ہے. یہ دونوں باتیں آگے چلی ہیں. اللہ ہی اطعمہم من جوع و آمنہم من خوف, کہ انہیں بھوک کی طرف سے مطمئن کر دیا گیا, رزق کے فراہم دیا گیا, امن قائم کر دیا گیا. کہا جب اتنا کچھ کر دیا ہے, یہ ہے وہ نسخہ جو میں کہہ رہا ہوں, حال یا وہ ربا حاضر, تو اب کون سی چیز مانے ہے کہ وہ خدا کی احکام نہ مانے. یعنی پہلے یہ دو شرطیں ہیں. آپ نے غور فرمایا کیا کیا گیا ہے قرآن, امن قائم کرو کہ کسی شخص کو کسی قسم کا خوف نہ ہو, حزن نہ ہو, محفوظ کرے ہر فرد اپنے آپ کو, اور بھوکا نہ ہو, ہر ایک کو رزق ملے. یہ دو شرطیں پوری پہلے کی جائے تو پھر کہا جا سکتا ہے سال جاگ ہو ربا کہ آؤ عبودیت معصومیت اختیار کرو, قرآنی اختیار کرو. خدا کی پہلے یہ دو شرطیں قرآن نے بیان کر دی. یہی چیز سارے قرآن کے اندر ہے. رزق اور امن یہ ہیں وہ حسنات کے جو معاشرے کے اندر اگر آپ کام کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سیئات لکھ جائیں گے. ان الحسنات سے یہ خود نقصیات, کیا عجیب فکر ہے. چار نظم یاد رکھو, کسی چیز کا توازن بگڑتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں قسم پیدا کر لیا. دوسرے کا توازن بگڑا ہوا ہوتا ہے, یہ توازن کیسے کام کریں گے؟ روٹی لے کے کریں گے. جس پر خوف مسلط ہو, جس کے اعصاب کے اوپر ہر وقت پریشانیاں مسلط ہوں, اس کا توازن بگڑا ہوا ہوتا ہے. طریقہ اس کا کیا ہے؟ وجوہ پریشانیوں کی وجوہات جو ہیں ان کو ختم کر دیجیے, توازن اس کا صحیح ہو جائے گا, قسم قائم ہو جائے گا. احسن, اور کہا اس میں انفرادی طور پہ کہا, یہ کر کے ذرا دیکھیے. فائض اللہ جی بہنوں کا و بہنہ ہوں عداوت ان کا اللہ ہوں ولی امیر, ہمارا دشمن بھی ہوگا نا, اس کے ساتھ بھی تم حسن کارانہ انداز سے پیش آؤ گے، نیک سلوک کرو گے تو تم دیکھو گے کہ اس کی عداوت کس طرح سے دوستی میں بدل جاتی ہے. لیکن بات اگلی ہے جو اگلی مصرے میں کہا اس کے لیے بڑی ہی استقامت کی ضرورت ہے، بڑی سہار کی ضرورت ہے، بڑی برداشت کی ضرورت ہے، پہلے ہی میرے لیے نہیں ہو جائے گا. اس دشمن کے ساتھ یہ لڑائی کرو گے تو معلوم نہیں کتنا وقت لے اس کا جو بگڑا ہوا توازن ہے اس میں حسن پیدا کرنے میں، اتنے میں اس کی طرف سے جو ریئیکشن رد عمل ہوگا وہ قدم قدم پہ آپ کو کہے گا کہ نہیں سر ایسے شخص کے ساتھ یہ نیکی کرنے والی بات یہ بالکل غلط بات ہے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. یا معاشرے میں آپ نے اگر حسن پیدا کرنا ہے تو اس کے لیے بڑی پرابلم آپ کو سالو کرنی پڑیں گی. ہمارے یعنی بازار نظر آتا تھا کہ یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے، برائی کے بدلے میں بھلائی کرو، لیکن کہا کہ یاد رکھو سہار اور برداشت اور استقامت اس کے لیے بڑی ضروری ہو. یہ کرے گا اور جو یہ کر جائے گا وما جو لقاها الا ذو حظ عظیم، جو یہ کر جائے گا بڑا ہی صاحب نصیب ہوگا جسے ہم کہتے ہیں بڑا صاحب نصیب. چھوٹے چھوٹے پیمانوں کے اوپر عزیزہ نے من یہ ذرا کر کے دیکھیے، آپ دیکھیے کتنا سکون نصیب ہوتا ہے، کتنا اطمینان نصیب ہوتا ہے، جسے قرآن کے الفاظ میں کیسے مصیبہ بدل جاتا ہے، مقدر بدل جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی بگاڑ پیدا کرنے والی قوتیں بھی کچھ خاموشی سے اس چیز کو برداشت نہیں کریں گی. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، قرآن اسے شیطان کا پکارتا ہے، بھڑکانے والا، مشتعل کرنے والا. کہاں لایا ہے دس میں یہ چیزیں جو کرو گے تم تو بڑی نیک نیتی سے بھلائیاں کرو گے، اچھائیاں کرو گے، یہ بھڑکائے گا دوسروں کو. یہ چیز پیدا ہو تو اس کا کیا علاج کیا جائے؟ فاستعذ باللہ، ایک نظر، تم اپنے آپ کو قوانین خداوندی کے قلعے میں لے آؤ، پناہ میں لے آؤ، حفاظت ہو جائے گی تمہاری. آپ کو پتا اس کے اوپر پھر عمل کیسے ہوتا ہے؟ فاستعذ باللہ، تو قرآن شریف پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. جتنا کچھ کر لیا کرو وہ سارا پڑھ لیا کرو، نہیں بدل گیا. دوڑاتے جاؤ زبان سے، زبان سے دوڑانے والا فضیر صبح کے وقت جاتا دے گا اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے شام تک وہ لاکھوں کی تسبیح کر جاتا اللہ کا نام لے کے. بھوکے کا بھوکا، گداگر کا گداگر، محتاج کا محتاج، اللہ کے نام سے اتنا اللہ کا نام لیتا ہے. ایک دن اگر وہ کچھ کرے جو اللہ نے کہا ہے، گداگری چھوٹ جائے. فاستعذ باللہ، کہا ٹھیک ہے دشمن بڑا سخت ہوگا، آگ لگاتا پھرتا ہے، اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کام خداوندی کی پناہ میں آ جاؤ. فاستعذ باللہ انہ ھو السمیع العلیم، وہ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے. لیے یہ نہیں ہوگا کہ وہ جس کی پناہ میں آئے ہو وہ کہیں بے خبر ہو اور بے خبری میں تمہارا تو بیڑا غرق ہو جائے، وہ ایسا ہو کہ بات ہی نہ سنتا ہو صاحب اور اس میں تم پیسے رہو اور بات ہی نہ سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے. یہ توازن قائم ہونے سے، قوانین خداوندی کے مطابق ہر عمل ہونے سے کس قدر حسن پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے قرآن کا طریق یہ ہے کہ وہ ہمیشہ نظام کائنات کو سامنے لاتا ہے. کہتا باہر کی دنیا کی ذرا ذرا دیکھے، زمین آیات اللیل والنہار والشمس والقمر، یہ ہمارے قوانین کے مطابق عمل کرنے کا نتیجہ ہے نا. کس صحیح نظم کے تابع سورج طلوع ہوتا ہے، دن بھر اپنی سفر طے کرتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے، پھر شام دوسرے دن اس طلاع سے لیل و نہار ہوتا چلا آ رہا ہے، کس استقامت کے ساتھ ہوتا چلا آ رہا ہے. کائنات کے اندر یہ رانائیاں، یہ ان کی کار فرمائیاں، یہ اسی لیے ہے نا کہ قوانین خداوندی کے اعتبار سے اس میں ایک قسم کا ہے نا. کہتا ہے اگر یہی قوانین تم اپنے معاشرے میں اس کے مطابق عمل کرو تو جس طرح سے یہ نظم و نسق چل رہا ہے اسی طرح تمہاری دنیا بن جائے گی. لیکن ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ یہ سورج اور چاند وغیرہ جو ہیں ان میں اور تم میں ایک فرق ہے, یہ مجبور ہیں ان قوانین کے اتباع پر. کائنات کے ہر عنصر کو ہم نے قوانین فطرت کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, وہ اس لیے کرتے ہیں. ان کو یہ دنیا کی بہت سی قومیں ابتدائی زمانے سے یہ جتنے بھی یہ کرے ہیں فلکی, چاند اور سورج اور ستارے اور زہرہ وغیرہ, وہ ان کو دیوی اور دیوتا مانتے تھے. کہا کہ یہ صاحب اختیار نہیں ہے, سورج اپنی مرضی سے صبح 6 بجے نہیں طلوع ہوتا یا 6:01 کے اوپر. یہ قانون کے آنکھوں مجبور ہیں, اس لیے ان کو صاحب اختیار سمجھ کے کہیں ان کی پرستش نہ شروع کر دو. ولا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن. تم نے عطایت اختیار کرنی ہے, خدا کی عطایت اختیار کرو جس نے انہیں بھی پیدا کیا ہے. تو دونوں لفظوں میں جتنے بھی باطل اور غلط عقائد چلے آ رہے تھے, خواہ وہ تباہم پرستیوں کے نتیجے میں تھے یا مفاد پرستیوں کی وجہ سے, تو ساتھ کے ساتھ قرآن ان کا بھی ان کی تردید بھی کرتا ہے, ازالہ بھی کرتا ہے, ان کی جگہ صحیح قوانین بھی دیتا چلا جاتا ہے. کہا تو یہ تھا کہ لیل و نہار قانون کی پابندیوں میں ہے, اس لیے آپ دیکھیے کوئی بگاڑ نہیں اس میں پیدا ہوتا. لیکن ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ یہ خود صاحب اختیار نہیں ہے, اور جب یہ صاحب اختیار ہی نہیں ہے تو ان کو خدا مان لینا یہ تو بہت ہی بڑی تمام برستی ہے, ایسا نہ کرنا. خدا تو وہ ہے جس نے انہیں بھی پیدا کیا ہے. ان کن تم بھی یا ہو تھا بدون, اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم صرف اسی کی معصومیت اختیار کرنے ہیں تو پھر دنیا میں کسی اور قوت کی معصومیت اختیار مت کرو. ان سے کہا کہ تم یہ باتیں ان سے کہتے چلے جاؤ. فَيَسْتَكْبِرُوا الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. اگر اس کے باوجود اس سے تکبر کرتے ہیں, سرکشی اختیار کرتے ہیں, نہیں جھکتے قوانین خداوندی کے سامنے, خدا کا اس میں کچھ نہیں بگڑتا. یہ کائنات کی قوتیں اگر دیکھا جائے جنہیں وہ ملائکہ کہہ کے پکارتا ہے, وہ اس کی عطایت گزار ہیں اور اس عطایت میں کبھی تھکتی تک نہیں, سست نہیں پڑتی, وہ کرتی چلی جاتی. انہیں جو ہم کہتے ہیں کہ اس کے مطابق زندگی بسر کرو تو اس میں انہی کا بھلا ہے, کوئی خدا کا اپنا فائدہ نہیں ہے اس کے اندر, جو بار بار تاکید کرتا ہے کہ ایسا کرو. اور پھر اگلی نشانی, یہاں تو لیل و نہار کا جو اختلاف ہے صرف اس کی طرف نشانی دی تھی. ایک اور دلیل یا نشانی جس کو قرآن کہتا ہے وہ پیش کرتا ہے, ان آیات ہی انا کا ترل ارد خاصیات, کہنے کا ذرا غور کرو یہ زمین مردہ خشک پج مردہ یہ خاصیت اس کو کہتے ہیں. حالانکہ ہمارے یہاں سبوں میں آ کے خوشبو و خوشبو بہت بڑی خوبی بنیا کر دی گئی, یہ خوشبو وہیں سے ہے. وہ زاہد خوشبو تو کہتے ہیں نا, تو قرآن تو یہ خوبی نہیں بیان کرتا کوئی عرض کی. زمین کا خشک پر مردہ اور بنجر ہونا یہ تو اس کی خوبی رہنے کی نہیں, خوبی تو اس کی اگلے لفظوں میں. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ, اس سے پانی کا چھینٹا پڑتا ہے, بارش کا چھینٹا پڑتا ہے, تو پہلی چیز تو اس میں اعتراض ہوتا ہے. شادابی سرسبزی سب کے لیے لفظ آتا ہے, اور پھر اس میں سے حیات تازہ کی نمود ہوتی ہے. ربر کہا جب اس قسم کی مردہ زمین آسمانی برکات کی ایک چھینٹے سے اس کی خشکی پر مردگی سر سبزی اور شادابی میں بدل جاتی ہے, وہ جو موت تاری تھی اس کی جگہ اس میں سے زندگی کی نمود ہو جاتی ہے. ان اللہ جی احیا ہا, تو سوچو کہ جس خدا کا یہ قانون اس قسم کی زمین میں یہ تبدیلی پیدا کر دیتا ہے, لمحی الموتا, کیا وہ مردہ اقوام کو زندگی نہیں عطا کر سکتا؟ ایک چیٹے بھی پوری ہوتا ہے زمین کے لیے بھی، وہ چیٹا آسمان کی برکات سے آتا ہے، قوموں کے لیے بھی یہ اس قدر کا ابر بارہ وہی کے ذریعے سے آئے گا، وہ بھی سما کہتا ہے قرآن کو بھی اوپر سے نازل ہوتا ہے، کہا یہ دیکھا تم نے کہ ہمارے قانون کے تابع کس قدر تبدیلی واقع ہوتی ہے، کیسا تحیر انگیز انقلاب آ جاتا ہے، زمین مرغہ بیل ہاتھی ہوئی سر سب و سراب کھیتیاں اس میں نمود ہوتی ہے حیات تازہ کی، اسی طرح سے جس خدا نے یہ کیا ہے، جس کے قانون نے یہ کیا ہے، وہ مردہ قوموں کو بھی زندگی عطا کر سکتا ہے، اور آگے بڑھیں گے تو پھر یہ بھی ہے کہ وہ جسے آپ مردے کہتے ہیں مردوں کو بھی آخرت میں زندگی عطا کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے قرآن نے یہ مردے یا زندگی صرف آخرت کے لیے نہیں کہا، یہاں کی مردہ اقوام کو بھی کہا ہے اس میں مردہ، اور ان میں جو حیات تازہ پیدا ہوتی ہے اسے بھی اس میں حیات کے تعبیر دیا ہے، اور وہ اسی دنیا کے اندر مردہ اقوام کو زندگیاں بھی عطا کرتا ہے، انہوں شہن قریب اس میں پیمانے مقرر کر رکھے ہیں ہر شہر کے لیے، قوانین مقرر کر رکھے ہیں، لیکن ان کے لیے جو میں نے ابھی عرض کیا تھا ایک توازن کی صحیح پرپورشن کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، یہ نہایت خوبصورت ایک انسان چہرہ مہرا نہایت اعلیٰ درجے کا، ایک آنکھ کی سیاہی میں بال جتنا فرق کے وہ ادھر جھک گئی ہو مہنگا ہو جاتا ہے، سارا خوشن دریا برد ہو جاتا ہے، کس چیز سے یہ ہوا، پرپورشن بگڑا ہے ذرا بال کے برابر پرپورشن بگڑنے سے، اچھی بھلی کرسی پہ بیٹھے رہیے کسی ایک طرح سے اس کا پایا جھک گیا، دیکھیے آپ کہاں ہوتے ہیں، ذرا سا توازن بگڑا لگزش آ جاتی فوراً آ جاتی، بڑی چیز ہے یہ ٹھیک ہے، اب دیکھیے اپنی زندگی کے اندر اندر بھی رحم توازو ان کے ساری اچھی چیزیں ہیں، لیکن اگر اس میں انتہا تک آپ چلے جائیں آگے تک چلے جائیں یہی چیزیں قوموں کی موت کا باعث ہو جاتی ہیں، قوت حکومت بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اگر قوت ظالم کی کلائی مروڑنے کی بجائے مظلوم کے سینوں میں شمشیر بھونک دیتی ہے، یہی سب سے بڑا ظلم ہو جاتا ہے، کیا ہوا قوت کا استعمال اس میں توازن قائم نہیں رہا، قرآن نے دو جگہ اس بات کہی ہے، بڑی عجیب چیز ہے، ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، یہاں لفظ یلحدون فی آیاتنا، ہمارے ہاں تو یہ الحاد کا لفظ آ گیا، جو یہی آیت اگلی میں دیتا اس کی تو الحاد تو وہ فسق و فجور آ گیا نا، جس نے ذرا کوٹ پتلون پہن لیا مغرب زدہ ہو گیا تو وہ ملحد ہو گیا بے دین ہو گیا، تو الحاد کا لفظ اس میں آتا ہے، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں، اب تو ہماری قبروں میں لحد الگ نہیں بنتی، بیچ میں ہی وہ غلط سوچ کے دبا دیتے ہیں، ورنہ پہلے یہ سیدھا غلط ہوتے تھے، پھر ایک طرف اس کے ایک غلط ہوتے تھے اس کو لحد کہا جاتا تھا، لحد کہتے ہیں اس کو تھا ایک، اس کو بنیادی معنی ہوتا ہے کسی ایک طرف نکل جانا، اور یہ بڑی چیز ہے، یہ قرآن نے کہہ دی، حسن کا نام ہے نا توازن کا، صحیح پرپورشن کا، جسے آپ اچھی سے اچھی چیز کہتے ہیں اس میں بھی اگر ایک طرف آپ نکل جائیں گے قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ پھر نیکی نہیں رہے گی، بھلائی نہیں رہے گی، اچھائی نہیں رہے گی، یہودیوں نے خدا کا ایڈل جو تھا اس کو اپنے ہاں لیا، اور ان کے ہاں یہ ہے کہ سب توبہ کی بات ہی نہیں ہے، ایک دفعہ کسی سے لگزش ہوئی تو وہ گیا، ختم ہوا قصہ، داد آفرینی کا موقع کوئی نہیں اس کے لیے، جب اس کے بعد یہ اس کے عواقع نظر آئے کہ پھر ہمیشہ کے لیے جہنم، تو کہا کہ نہیں وہ بزرگ آ کے چھڑا لیں گے، یعنی خود ہی یہ بات کہہ لیتا ہے اگر یہ بات میں آگے آتا ہوں تو قرآن میں کیا کہا، عیسائی آئے تو انہوں نے آگے کہا کہ نہیں عمل وغیرہ کچھ ہے ہی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کفارے کے اوپر ایمان، خدا تو مرسی جو ہے، گاڈ از مرسی، اگر نہیں ہے وہاں صرف رحم ہے، اور خدا کا رحم آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کفارے پر ایمان لانے سے، وہ یہ کیا کیا انہوں نے، رحم بھی اچھی چیز ہے، یہ الحاد ہے نا کہ نکل جائے ایک طرف کے عمل کچھ ہے ہی نہیں ہے، رحم ہی ہے، عدل بھی اچھی چیز ہے, وہ عدل میں اس درجے تک نکل جائے کہ باز آفریدی کا موقع ہی کوئی نہیں ہے انسان کے لیے. قرآن نے کہا کہ نہیں, یہ دونوں چیزیں الحاد ایکسٹریمسٹ اس طرح سے کرتے ہیں. جی کہ یہ تو دال کی راہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے عدل ہے قرآن خدا کے قوانین کے مطابق فیصلے کرنے کا, اس میں لذش ہو جاتی ہے تو باز آفرینی کے مواقع ہوتے ہیں. ابھی یہ کہا ہے نا کہ سیاحت جو ہیں حسنات کے ذریعے سے دور ہو جاتی ہیں, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ عمل کوئی شے نہیں ہے, صرف خدا کا رحم اور اس کی مرضی کے اوپر ہی محفوظ ہے نجات آپ کی, تو عمل سے بیگانہ ہونے کے بعد تو دنیا یہ کائنات نہیں رہ سکتی. یہ بھی ایکسٹریمسٹ ہیں. اب قرآن نے جہاں کہا کہ آیات نہ خارجی کائنات کے اندر ایک ہی طرف نکل جانا, یہ سارا وہ مغرب کا جو اس وقت سارا نظام یا عقیدہ ہے سیکولرزم جسے کہتے ہیں, کہ یہی فزیکل ورلڈ, فزیکل قوانین, فزیکل شہر, فزیکل مفاد, انسان کی زندگی اتنی ہے اس سے زیادہ نہیں, یہ الحاد ہے. فی آیات آیات خداوندی میں الحاد ایکسٹریم تک چلے جانا, قوانین فطرت اور فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنا نہایت ضروری ہے, لیکن اگر منتہائے نگاہ یا زندگی کا سارا مقصد اسی کو قرار دے دیا جائے, اس کے بعد اب دار خداوندی جو ہے وہ تو ختم ہو جاتی. یہاں اس نے فی آیات نہ کہا, دوسری جگہ ہے وزر الذین یلحدون فی اسمائہ, وہ لوگ جو خدا کی صفات میں بھی ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں, کبھی وہ عدل کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس میں توبہ کی گنجائش نہیں, کبھی رحم کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں عمل کی گنجائش نہیں. یہ اسماء خداوندی کے اندر الحاد ہے, اور دونوں کے خلاف قرآن نے کہا کہ یہ صورت جو پیدا ہو جائے گی, یہ تو آیت بڑی اہم ہے. 7:180 وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, یہ دیکھیے حسنا صفات خداوندی کے اندر مختلف متضاد صفتیں آپ قرآن میں دیکھیں گے, رحیم بھی اسے دیکھیں گے, قہار بھی اسے آپ دیکھیں گے, بظاہر متضاد نظر آتی ہیں. وہ کہتا ہے کہ اس میں یہ انتظار اس انداز کا ہوا ہے کہ پرپورشن نہیں جیون میں پائی, قوت کی بھی ضرورت ہوتی ہے, رحم کی بھی ضرورت ہوتی ہے, ایک ایک پرپورشن کے مطابق ضرورت ہوتی ہے. اچھے طبیب کے نسخے کو دیکھیے, اس کے اندر وہ اس پرپورشن اوزان کے اوپر کتنا زور دیتا ہے. وہ دوسرے دن جا کے کہیے کہ وہ حکیم صاحب کو کچھ مزے میں زکام میں آرام نہیں ہوا, وہ کہتا کہ اچھا منقے کے 3 دانے کہا تھا نا, 2 دانے کر دو. حتیٰ کہ ہمارے ہاں کے دلی کے وزیر بہت اچھے ہمارے واقف, وہ تو یہ کہا کرتے تھے کہ اچھا میں نے کل کہا تھا کہ اس کو جوش دے کے پیو, تم اسے کنٹ نہ کر کے پیو, یعنی زیادہ جوش نہ دو, تھوڑا سا گرم کر دو. توازن کی یہ کیفیت وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, خدا کی صفات میں جو امتزاج ہے اس میں صحیح توازن رکھا ہے اس نے. فَادْعُوهُ بِهَا, اس کا رنگ اختیار کرنا ہے تو اس انداز سے اختیار کرو کہ ہر صفت بھی تمہارے اندر ہو اور اس کا استعمال ایک خاص توازن کے مطابق بھی ہو. وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, جو اس میں ایک طرف نکل جائیں وہ قرآن کی عمل نہیں کرنے والے ہوتے, ان کو چھوڑ دو, تم ان سے قطع تعلق کر لو, یہ ایسی بات نہیں ہے. فَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اس کا نتیجہ انقریب ان کے سامنے آ جائے گا. یہ آپ کا سارا تصور جو ہے وہ اسی کی الحاد مارا خداوندی کے اندر ایکسٹریم اسٹیک طرف نکل گیا ہوئے, کر کے دنیا, کر کے لگائے, کر کے ہزارے, یہ سارا کچھ جتنا بھی ہے. اس نے تو کہا تھا کہ حیات دنیا کے حسنات جو ہیں یہ ہمارے سالیہ کا نتیجہ ہے, زیادہ سے زیادہ کوشش کرو ان کو حاصل کرنے کی, اور حاصل کر کے پھر ہمارے قوانین کے مطابق استعمال کرنے کی. وقت تو 10 منٹ ہے ابھی, نہیں آفا میں دل کا نار خیر آمن یوم القیامت, اس میں بہت اہم ایک بات اور آئی ہے جس کے لیے وقت درکار ہے. میں آج 10 منٹ کی آپ سے چھٹی مانگتا ہوں, جب اس وقت مجھے ایک بڑا ضروری کام ہے جو اسی وقت مجھے کرنا ہے, اس لیے ہم سورہ حامیم سجدہ کی آیت 40 میں شروع کر آ گئے ہیں. اس میں بھی آگے ایک ٹکڑا آتا ہے, وہ میں آئندہ اتوار آئندہ درس میں دوں گا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. شکریہ.